بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی میرے بھائی ابھی آپ لوگ سوال کر لیں پھر میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں جی بھائی آپ مائک پہ آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
سر السلام علیکم مجھے میری آواز آ رہی ہوگی میرے کل کے لیسن کے مطابق دو سوالات تھے ایک سوال یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہوتی ہے اور بدعت زنانہ ہوتی ہے کیا بدعتوں کی دو اقسام ہیں اور اقسام ہے تو ان کی ترتیب کیا ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کیا وضو کرنے کے اندر ہاتھ دھونا کلی کرنا اور ناک پانی ڈالنا ضروری ہے اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنے ہاتھ دھو لیا منہ دھو لیا مسا کر لیا پیر دھو لیا تو وضو ہو گیا جزاک اللہ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پہلے تو بھائی یہ جو یہاں پہ درس ہو رہا ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو بھی سن سکتے ہیں ریکارڈنگ اس کی جو درس ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے اور آپ لوگ ابھی سے اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کی ریکارڈنگ یہاں پہ جو میں لنک دے رہا ہوں اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو جو ہے ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں اسی طرح جو یعنی یہ جو سوال و جواب ہوتے ہیں یہ بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے اور اسی طرح فون لائن کے تھرو اگر آپ یو ایس اے یا امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا یو ایس اے میں ہیں تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں اور باقی پاکستان سے بھی آپ پال ٹاک سے سن سکتے ہیں جی جو سوالات ہیں بھائی پہلے نمبر پہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ یہ تقسیم بدعت کے اعتبار سے کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یہ خطبہ حاجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں مسلم میں موجود ہے جس میں الفاظ موجود ہیں کہ ہر ساری کی ساری کل بدعت ضلالہ ہر بدعت ضلالت ہوتی ہے ہر بدعت ضلالت ہوتی ہے کل بدعت ضلالہ یہ جو بدعت کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے تو یہ تقسیم کوئی ایسی نہیں ہے کہ شرعی لحاظ سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا کسی بعد میں صحابہ نے کی ہے یا ایسے ہے اصل میں ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ لوگ عربی زبان میں چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان لوگ نہیں سیکھ جانتے ہوتے تو وہ عموماً عربی زبان کے الفاظ کو ہر جگہ پہ ان کا وہ معنی مطلب دینا چاہتے ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نماز عشاء کے بعد کا قیام جو ہے رمضان کے اندر اس کی جماعت ہوتی تھی تین دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت سے نماز پڑھائی لیکن تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر اسی وقت گیا جب امام گیا تو ساری رات کے قیام کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جائے گا اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صرف تین دن تک جماعت کرائی تھی اس لیے کہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ تراویح جو ہے وہ فرض نہ ہو جائے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں اس کی جماعت باقاعدہ ہو رہی تھی لیکن کوئی منظم نہیں تھا دو آدمی ادھر کر رہے ہیں تین آدمی ادھر کر رہے ہیں چار آدمی ادھر کر رہے ہیں پانچ آدمی اس طرح کر کے ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ یہ جتنی جماعتیں الگ الگ ہو رہی تھیں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کان الناس اوزاعا متفرقہ متفرق جماعتوں میں لوگ الگ الگ سے جماعتیں کرا رہے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پانچ چھ دس جو الگ الگ جماعتیں ہو رہی تھیں ان کو ایک جماعت پہ جمع کر دی حضرت ابی بن کعب پہ اور تمیم الداری کی کے پیچھے جو ہے لوگوں کو جمع کر دیا کہ یہ ایک ہی جماعت ہو رہی ہے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، اس کے پیچھے جو ہے نماز پڑھتے رہو. اب یہ عمل کوئی نیا عمل نہیں تھا، یعنی اس لحاظ سے کہ کوئی ایسا عمل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا اور پہلے نہیں تھا، پہلے ہو رہا تھا، صرف اس میں کیفیت یہ چینج کی کہ جو جماعتیں مختلف ہو رہی تھی اس کو ایک جماعت کرا دیا، اور خود بھی اس میں شامل نہیں تھے کبھی، یعنی شامل اس انداز سے نہیں ہوئے کہ اس میں جو ہے خود بھی شامل ہوئے. تو ایک دفعہ جماعت ہو رہی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے آئے تو الفاظ بول دیے کہ نعمت البدعۃ الحسنہ. اب یہ جو الفاظ تھے یہ کوئی شرعی بدعت یہاں مقصود نہیں ہے، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کہیں بھی شروع نہیں کروائی تھی اور نہ ہی وہاں 20 رکعت کی تعداد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم مسلمانوں کو کہ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ تمیم الداری اور ابی ابن کعب لوگوں کو 20 دن تک پڑھاتے تھے، 20 دن، اور آخری عشرے میں بھاگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے اکیلے پڑھیں گے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی اکیلے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں پر وہ جو 20 یوم تھے اس کو 20 رکعت کئی لوگوں نے جو ہے وہ بنا دیا اور سمجھ لیا. اصل میں ہمارے مسلمانوں کی یہ کہ پہلے دماغ میں ایک بات ڈال لینا پھر اس کی کہیں نہ کہیں سے دلیل کھینچ کر کے جو ہے وہ بنا لی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت موجود ہے اس میں ابو داؤد نے، ترمذی نے اور بھی بہت سے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہیں 20 رکعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں 20 رکعت کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نیا عمل نہیں جاری کیا تھا، یہ نہیں کہ حضرت عمر نے 20 تراویاں شروع کروائی تھی جی پہلے تراویاں نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. پہلے سے یہ رات کی نفل کے طور پہ نماز پڑھی جاتی تھی اور اس کو جو ہے ایک امام کے پیچھے جو جمع کر دیا تھا اس کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے بولا کہ نعمت البدعۃ الحسنہ. کہ یہاں پہ بدعت کا وہ والا معنی نہیں ہے جو لغوی معنی ہے، جو فقہ کے اندر بعد میں معنی بنایا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، بلکہ یہاں مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ ایک نئی چیز جو ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس کا لغوی معنی مقصود تھا، وہ کوئی اصطلاحی معنی مقصود ہی نہیں تھا. اب اس سے آگے بات بنتے بنتے بنا دینا کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے ایک اچھی بدعت ہوتی ہے ایک بری بدعت، جو ہے وہ بری ہی بری ہے، کوئی اچھی بدعت نہیں ہے. بدعت حسنہ کوئی نہیں ہے، جسے بدعت کہہ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ برائی، وہ جو ہے ضلالت ہے، گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ساری کی ساری گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، اور ساری کی ساری جہنم یعنی ساری کی ساری جو ہے وہ یعنی جو بدعت ہے وہ ضلالہ ہے، اور ساری کی ساری ضلالت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب مسئلہ صرف یہ ہے میرے بھائی کہ یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی نیا کام کر لینا، اچھا کوئی نام ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ نیا شروع کر جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا جو ہے کرنا ممکن ہو اور نہ کیا جائے تو وہ جو ہے وہ بدعت بن جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا فرق کرنا ہوتا ہے. شریعت میں ایک چیز کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے. مصالح مرسلہ یہ ہوتا ہے، مصلحت مرسلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیک کام آلریڈی ہے، اس نیکی کے اندر مدد اور ہیلپ کرنے کے لیے آپ کوئی راستہ اچھا بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بھائی مسجد میں تو نماز پڑھنا تو ہے ہی ہے نا، لیکن ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کی آسانی کے لیے جو ہے وہاں جو ہے صفحے بنا دیتا ہے، دوسرا آدمی آسانی کے لیے جو ہے وہ اس مسجد میں جو راستہ جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ وضو کی جگہ بنا دیتا ہے، بھائی وہ نماز کا حصہ لیکن بنا دیتا ہے، تیسرا آدمی جو ہے اس مسجد میں جو ہے وہ کارپیٹ بچھا دیتا ہے. اب یہ والی چیزیں اب کہتے ہیں کہ مسجد میں کارپیٹ بچھایا نیکی تو ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بچھایا تھا اس لیے بدعت بن گئی ہے. اچھا جی اگر بدعت نہیں ہے تو بدعت حسنہ ہے، اگر یہ بری نہیں تو بدعت، حالانکہ بدعت حسنہ وہ نہیں ہے. اصل یہ چیز ہے کہ نیکی کا کام کرنا کسی بھی، دیکھیں قرآن مجید ہے، پڑھنا جو ہے اس کو تجوید کے ساتھ صحیح انداز میں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. حکم دیا ہے کہ اس کو جی قرآن مجید کو پڑھو اور اچھی رتل القرآن قرآن مجید کو اچھی انداز سے پڑھنا سیکھنا اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب اگر کوئی انسان لوگوں کے آسانی کے لیے جو ہے اس قرآن مجید کو لمبا کہاں کرنا ہے, غنہ کہاں لگانا ہے, کہاں باریک کرنا ہے, اس کو کلر میں پرنٹ کر دیتا ہے, کچھ نشانات یا جیسے قرآن مجید کے اعراب لگائے گئے, زبر زیرے جو ہیں وہ لگائی گئی. اسی طرح یعنی کوئی بھی اس طرح کے جو کسی نیکی کے اندر ہیلپ کے لیے کام ہوتے ہیں اس کو بدعت حسنہ نہیں کہہ سکتے. یہ نیکی کا کام, وہ اصل قرآن مجید کی تلاوت کرنا وہ نیکی کا کام ہے. اب اس کی اگر کوئی ہیلپ کر رہا ہے آپ کو, قرآن مجید آپ کو ذرا اس میں زبر زیر لگا کے دے رہا ہے, قرآن مجید جو ہے آپ کو کلر میں پرنٹ کر کے دے رہا ہے جہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے باریک کہاں کرنا ہے, موٹا کہاں کرنا ہے, کہاں پہ غنہ کرنا ہے, کہاں پہ نہیں کرنا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیزیں, سو چیزیں ہو سکتی ہیں جو کسی کے نیکی کے اندر معاونت بنتی ہیں, معاون بنتی ہیں, ان کو بدعت حسنہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اور کیونکہ یہ بدعت نہیں ہے میرے بھائی, جیسے جیسے دور ترقی کرتے ہو, دیکھیں پہلے لوگ گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے, اب آپ گاڑیوں پہ سواری کر رہے ہیں, ابھی آپ جہازوں پہ سواری کر رہے ہیں, تو ہر چیز میں ایک ترقی ہوئی ہے, ہر چیز میں ایک جو ہے وہ انسانیت نے ترقی کی ہے. تو اور یہ ترقی کوئی منع نہیں ہے. اسی طرح جو قرآن مجید کو پڑھنا تھا اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو مختلف انداز سے پرنٹ کر کے دے دیا, مسجد میں جانا تھا اس کے لیے آپ کو کارپیٹ بچھا کے دے دیا گیا, اس میں جو ہے آپ کو اے سی لگا کے دے دیا گیا, یہ کام ہو گیا. ان چیزوں کو بدعت حسنہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم. یہ سارے کے ساری نیکی کا جو نماز پڑھنا ہے, جو تلاوت کرنا ہے, جو یہ وہ اصل نیکی ہے, یہ سارے کے سارے اس میں معاون اور مددگار بنتے ہیں. اور ان کو ہم اس کیٹیگری میں لاتے ہیں کہ اگر کسی نے مسلمان کے لیے کوئی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کچھ فقیر آئے, کچھ غریب لوگ آئے, ان کے کپڑے بھی ان کے اوپر پورے نہیں تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کی مدد کے لیے اعلان کیا. تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ مدد کے لیے ایک جو ہے وہ کچھ مال لا کے وہاں رکھ دیا. اب اس نے جو ہے لوگ اس کو دیکھے دیکھے آ کے رکھنے لگ گئے, جی اتنا اس نے دے دیا اتنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے پہلے جو اچھا کام شروع کیا تھا, ٹھیک ہے نوٹ کریں, تو بعد والوں نے جتنا کیا ہے اس کو بھی ان کا ثواب ملے گا. من سن سنتن حسنتن, جس نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ پیچھے والوں کرنے والوں کو ثواب ملے گا. اب اس میں ایسا نہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے جو پہلے نہیں تھا پھر نیا کیا جائے. اللہ کے راستے میں دینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ پہلے سے موجود ہے. اب اس صحابی نے وہ کیا کہ صرف اور صرف جو ہی اعلان ہو رہا تھا اس نے فوراً لا کے رکھ دیا تاکہ لوگوں کو شوق آیا, ساروں نے دے دیا. اب یہ چیز ہوتی ہے من سن سنتن حسنتن, جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور لوگوں نے اس راستے پہ چل کر اچھائی کر لی تو اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. اس طرح کر کے جو ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے, میں آپ کو ایک مثال ایک اور ایک عملی مثال دینے کہتا ہوں بھائی. ایک بات ہے مثال کے طور پہ, ایک سعودی عربیہ میں نماز کا ٹائم جو ہی اذان ہوتی ہے سختی سے دکانیں بند کروا دیتے ہیں, دکانیں بند کر لو جی نماز کے لیے جان. اب کوئی انسان زبردستی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اتنا گناہ ہے, لیکن گورنمنٹ نے ایک سختی کر دی کہ دکانیں بند کرو جو نماز کے جاؤ. اب ایک اچھا طریقہ بنا دیا, ٹھیک ہے کوئی دوسرا شہر والا کوئی دوسرے والا ملک والا دیکھے تو یار فلانے نے اچھا کیا میں بھی کرتا ہوں. اب کوئی انسان کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے, وہ بھی نہیں بدعت حسنہ ہے. کسی بھی نیک کام جو اسلام کے اندر موجود ہو اس کی معاملت کے لیے کوئی بھی ذریعہ اپنایا جائے تو وہ بدعت حسنہ نہیں ہوتی ہے, وہ اصل اسی کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کام ہوتا ہے. وہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاسم والعدوان, نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی میں اس کا تعاون نہ کرو, وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. نہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم لفظ فٹ کر دیں کہ یہ بدعت حسنہ, یہ بدعت حسنہ. بدعت جس کا نام بدعت ہے کہ انسان خالص ایک کام ایسا کرے کہ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور اس کو اس انداز سے کہہ کہ نہیں اب یہ میرا خاص یہ کام اسی طرح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کی سنت ہو گیا ہے, تو تب وہ چیز بدعت بنتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی دوسرے نیک کام کی معاملت میں کوئی کام کرانا کہ چلے فلانا کام لوگ آسانی سے کر لیں, فلاں چیز اچھی طریقے سے کر لیں, نماز اچھی طرح پڑھ لیں, وضو اچھی طرح کر لیں, تلاوت اچھی طرح کر لیں, ہزاروں اس طرح کے کام ہوتے ہیں, اس کے اچھے انداز سے کوئی طریقہ بنا دینا, وہ بذات خود بدعت نہیں ہوتا. ہوتا ہے وہ ایک معاملت ہوتی ہوتی ہے. امید ہے کہ اس میں فرق کریں. جو بدعت ہے وہ صرف اور صرف بدعت سیئہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار, بدعت ساری کی ساری جو ہے گمراہی ہے اور بدعت گمراہی ساری کی ساری جو ہے جہنم میں جائے گی. صرف الفاظ میں نہیں مکس کرنا ہوتا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا بدعت حسنہ, بھئی اس میں بدعت کا معنی وہ نہیں ہے جو یہاں ہم معنی لیتے ہیں. وہاں بدعت کا مطلب یہ کہ یہ نئی صورت حال جو ہے کتنی اچھی ہے, نہیں صورت حال جو نئی اچھی لگ رہی کتنی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, قصد کرو یعنی انصاف کرو, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور سورت جن میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, قصد کرنے والے جہنم کے ایندھن ہوں گے. لیکن وہاں لفظ قصد کا معنی دوسرا ہے, معنی دوسرا ہے. اب اگر کہو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَقْسِطُوا, قصد کرو سورت حجرات میں, اور سورت جن میں کہا رہا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, قصد کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو لفظ کا مادہ روٹ ورڈ ایک ہے لیکن معنی دونوں جگہوں پہ مختلف ہے. وہاں پہ انصاف کا معنی اور وہاں پہ ظلم کا معنی ہے. ایسی بدعت کا لفظ اٹھا لینا کہ جی اللہ کے نبی بدعت جو ہے ابن, چونکہ حضرت عمر نے کہہ دیا نعمت البدعت الحسنہ, اس لیے بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے, یہ چیز نہیں ہے. جس چیز کا نام بدعت ہے وہ ساری کی ساری سیئہ ہے. یہ امید ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے مل گیا ہوگا. جی بھائی, دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ وضو کے اندر یہ کولی کرنا, ہاتھ دھونا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ کیا یہ بھی وضو کا حصہ ہے یا یہ ہے کہ صرف لوگ کہتے ہیں جی چہرہ دھو لو, ہاتھ دھو لو اور مسح کر لو اور پاؤں دھو لو, فرض پورے کر لو, لہذا وضو ہو گیا. دیکھیں میرے بھائی, یہ والا تصور جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہر عمل میں یہ فکس کرنا اچھا یہ فرض ہیں یہ سنتیں ہیں یہ واجب ہیں, ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں مثال جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا خاص طور پہ حکم دے دیا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. اب اس لازم کے لیے تم لفظ واجب بول لو, لفظ فرض بول لو, جو بول لو, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وضو کے اندر کولی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ناک میں پانی ڈالنا اور جھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے وضو کرنے میں ضروری ہے. اب کوئی سوال کرے کہ جی اگر نہیں کیا تو وضو ہو جائے گا, یہ بتانا مشکل ہے. میں کیسے کہوں کہ وضو ہو گیا نہیں ہو گیا. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سکھایا تھا یہ وہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر ایک انسان اس کے بغیر کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا یہ وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کرنا کہ ان میں سے بتاؤ فرائض یہ ہیں, سنتیں یہ ہیں, یہ ہر ایک یہ چار فرض وضو کے, ہاتھوں کو دھونا, منہ کا دھونا, چہرے کا دھونا, یہ کا دھونا جو ہے یہ جو ہے یعنی وہ جو ہے یہ اس طرح کر کے یہ فرائض فکس ہیں, یہ کہیں حدیث میں اس کا ثبوت نہیں, کہیں اس کا جو ہے وہ ثبوت اس طرح کر کے جو ہے وہ نہیں موجود ہے. ہاں یہ ہو سکتا, دیکھیں اب پھر وہی بات ہے کہ نبی کا وضو نہ ہو تو کیا وضو ہوگا. یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ہم طریقہ بتا سکتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے, اس کا ہونا اللہ کے یہاں, نہ ہونا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کا یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ دھونا, کولی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, چہرے کو دھونا, مسح کرنا, بازوؤں کا دھونا, مسح کرنا, پاؤں کا دھونا, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لازم کیا ہے, تمام چیزوں کو لازم کیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ وضو کے فرائض یعنی طے کریں. ہاں یہی تو بات ہے, کون دیکھیں یہ جو ایک اصول بن گیا ہے نا کہ جو چیز قرآن میں آ گئی فرض ہے اور جو حدیث میں آ گئی وہ فرض نہیں ہے, واجب یا سنت ہو سکتا ہے, یہ اصل پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. دلیل ظنی اور دلیل قطعی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے اپنی ذاتی حیثیت میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کی ذات اللہ اور نبی کی ذات نبی بہت بڑا فرق ہے کہ عابد اور معبود ایک نہیں ہو سکتے. لیکن جب آرڈر یا حکم آتا ہے تو اللہ کا حکم میرے لیے یا نبی کا حکم میرے لیے عمل کرنے سے برابر ہے. یعنی جیسے اللہ کے حکم سے کوئی کسی چیز کا فرض ہونا یا کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے, تو نبی کے حکم سے بھی فرض ہونا یا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے. اس حیثیت میں اللہ اور اللہ کے نبی شریعت سازی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی پہلے ہم قرآن کو لیں گے, پھر قرآن میں نہ ملا تو حدیث کو لیں گے, پھر حدیث میں نہ ملا تو جو ہے وہ ہم اجماع میں دیکھیں گے, پھر وہاں پہ نہ ملا تو اجتہاد میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک چیزیں تصور میں مسلمانوں میں بیٹھ گئی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے عام ہوگی. اصل چیز یہ کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کو برابر دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو لیں گے, پھر قرآن میں نہ ملا تو حدیث کی طرف جائیں گے. یہ اصول غلط ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کو برابر دیکھنا ہے, عمل کرنے میں شریعت سازی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو ہے یعنی اصل میں بہت سی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں. اب وہ لوگوں کے ایسے دماغ میں بیٹھی ہوئی کہ کہہ کہ یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح, تو وہ کہتے ہیں کہ سارے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اس چیز کا رد کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے. یہ فرائض ہیں, یہ فلاں ہیں, فلاں ہیں. تو اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جس طریقے پر جو ہے وہ چلنا ہے, اس طریقے میں جو ہے یہ بدعت حسنہ, بدعت یہ یعنی وضو کا طریقہ جو ہے جس میں ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ جو ہے یعنی ہو جائے گا. اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, گزشتہ کچھ عرصے سے, بلکہ بہت ہی اس میں میری طرف سے لیٹ ہو گیا ہے, اس میں جو ہے وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں پورا کر سکا ہوں. یہاں سے گزشتہ 2 سالوں سے ہم ایک پروگرام پہ بات کر رہے تھے کہ جس میں عملی طور پہ ایک ویڈیو بنائی جائے کہ پورا وضو کیسے کرنا ہے, پوری نماز کیسے پڑھنی ہے, اور اس کو ویڈیو میں ساتھ پورے کے پورے چیز کو قریب سے قریب جو ہے وہ دکھایا جائے کیسے پڑھنا ہے. اس کے تمام لوازمات اس وقت اللہ کا شکر ہے میرے پاس پورے ہیں. صرف یہ ہے کہ عملی طور پہ کچھ چیزیں ابھی اس میں باقی رہ گئی ہیں, اور ابھی بھی اس پہ جو ہے وہ کام چل رہا ہے. اصل میں اس کے دلائل جمع اکٹھے کرنا, اس کی کمپوزنگ کرنا, اس کے اردو میں تراجم کرنا, یہ کوئی تھوڑا سا کام نہیں ہوا. جب اس کو شروع کیا تو لمبا سے لمبا ہوتا گیا, اس لیے ابھی ہو گیا. اور ابھی میں نے اپنے ساتھ کسی اور بھی ایک بھائی کو ساتھ ملایا ہوا ہے, وہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کا پورا ہو گیا ہے. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ جتنی اس کے میں ضرورت ہے وہ جو ہے پورا ہے الحمدللہ. یعنی اس میں اس کا جو ہے جتنا ہمیں کوئی فنڈ اس میں چاہیے تھا وہ ابھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. صرف یہ تھا کہ اس کی عملی طور پہ جو ہے اس کا جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ امید ہے کبھی رمضان کے آخر تک یا رمضان کے آخر میں کچھ دنوں بعد وہ فائنل اس کی ایک کاپی آ جائے گی. تو تھوڑا سا اس میں لیٹ ضرور ہو گئے, تو انشاءاللہ تعالی اس میں یہ وضو کے یہی سب سے بڑی چیز, اصل میں ایسا چیز ہے میرے بھائی کہ اصل میں ایک اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ہے کہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے ہیں جسے ہم نے صرف سنت سمجھ لیا ہوا ہے اور اس پہ آرڈر ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. جی دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے جی دائیں ہاتھ سے. حالانکہ یہ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ پھر تصور میں لیا جائے جی کر لیا جائے ثواب ہے تو نہ کیا جائے تو گناہ نہیں. حالانکہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے سم اللہ و کل بھی امینی, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس کو جو ہے وہ یعنی حکم ہے. اب حکم اور آرڈر پہ انسان کہے جی کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو کوئی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بار اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوری آپ کے جواب میں کافی لمبا ہو گیا, جو لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ بھائی ہیں یا سسٹر ہیں مائک پہ آ سکتے ہیں. جی 032 سسٹر جو عالم کورس میں آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کا پہلا سوال یہ ہے کہ ثالث و ثلاثہ میں تینوں میں سے ایک ہے آیت میں, اس میں کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ عیسائیوں کے ہاں تین شخصیات اللہ یعنی تین ذات کو مثال کے اللہ کی ذات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام, ان تینوں کو ملا کے خدا بنایا جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو ثالث سے ثلاثہ نہ کہو کہ تین میں سے ایک ہے, کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ تین میں سے ایک ہے. تثلیث, عقیدہ تثلیث جو ہے وہ مراد ہے. اللہ کی ذات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم, یہ جو ہے تین ہے. ان میں سے کسی, یہ نہ کہو کہ اللہ ان میں سے ایک ہے, یعنی خدا ان میں سے ایک ہے, یہ ان کا کٹھا مل کے بننا خدا ہے, اس طرح کر کے ہے. یہ جو ہے عقیدہ جو ہے اس کا رد کیا گیا ہے. جی یہ ہے ثالث و ثلاثہ کا معنی آیت میں. دوسرا آپ کا مسئلہ جو ہے, دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ مسا کرنا تھا. مسا جو ہے یعنی مسا جو ہے وہ آپ بھول گئیں اور وضو کر لیا اور بعد میں نماز پڑھے گی. دیکھیں اگر کوئی بھی اس طرح کا چیز بھول جائے اور بعد میں آپ نے مسا کر لیا جبکہ آپ کے باقی اعضاء ابھی گیلے تھے, یعنی آپ کے کیونکہ وضو کے اندر جو جیسے کہتے ہیں نا موالات, وہ ضروری ہے, ایک یکے بعد دیگرے کرنا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگلا پہلے والا جو ہے وضو کا جو اعضاء ہے وہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اگلا دھو لینا. اب اگر آپ نے جو ہے وہ پاؤں دھو لیے اور بعد میں دیکھا کہ مسا نہیں کیا ہے, تو ابھی پاؤں ہاتھ چہرہ گیلا تھا تو اسی وقت مسا کر لیا ہے تو وضو کا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بھول گئے اور جب سارے اعضاء خشک ہو چکے تھے اس کے بعد پھر الگ سے مسا کیا تو اب وضو نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, اس کے پاؤں میں سے تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی ہوئی تھی جو چمک رہی تھی. جب پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہو نا تو دھویا جائے تو جس جگہ پہ نہ پانی لگا وہ مٹی اسی طرح رہ جاتی ہے اور باقی جگہ نظر, یعنی بعد میں خشک ہونے کے بعد ہی نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب تو اس وقت جب یہ یعنی گیلا تھا تو اس پہ یوں ہاتھ پھیر لیتا تو تیرے لیے کافی ہو جاتا, لیکن اب چونکہ خشک ہو چکا ہے اب نیا وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس لیے اگر تو آپ کا مسا آپ نے اس ابھی باقی اعضاء گیلے تھے اسی وقت کر لیا تھا تو ہو گیا, لیکن اگر اس سے لیٹ ہو گیا تھا تو پھر اس سے وضو کی وجہ سے نمازیں نہیں ہوتی ہیں. تیسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ تراویوں کے درمیان چار تراویوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے ایسی کوئی دعا نہیں ہے. یہ جو دعا بتائی جاتی ہے چار تراویوں کے بعد شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے درمیان, یہ ایک نفل نماز ہے, تہجد کی نماز ہی ہے جس کو تراویح کہتے ہیں, اور اس میں ہر چار رکعت کے بعد کوئی ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. چوتھا پانچواں آپ کا سوال یا چوتھا آپ کا سوال جو ہے عورت کی آواز کا پردہ. دیکھیں قرآن مجید نے یا احادیث میں ایسا کہیں نہیں آیا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. دیکھیں عورت کی دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر عورت کے نام کا پردہ ہوتا تو امہات المومنین کے کبھی نام دنیا نہ جان سکتی. عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی صحابی روایت لینے کی جرت نہ کرتا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں لی ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا ہے ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ عورت کسی غیر مرد سے اتنی لچکدار اور ڈھیلے انداز سے بات نہ کرے کہ سننے والے کے دل میں جو ہے کوئی طمع اور لالچ پیدا ہو جائے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اصل چیز یہ ہے کہ یہ منع ہے عورت کو. اگر اس دائرے سے نکل کر اس دائرے سے جو ہے یعنی وہ اپنا اتنا جو ہے وہ لچکدار اس میں نہیں کرتی ہیں تو کسی بھی اچھے انداز سے یعنی ذرا احسن انداز سے عورت کو کسی غیر محرم سے پردے میں رہ کر ایک اسلامی اصولوں میں رہ کر بات کرنی پڑے تو وہ منع نہیں ہے, کی جا سکتی ہے. عورت کی آواز کا اس طرح پردہ نہیں ہے جیسے کہ اس کا باقی جو ہے پردہ ہے. قرآن مجید نے جو کہا ہے ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا, جو قرآن مجید ہے اس نے جو ہے یہ کہا ہے کہ اپنی آواز کو اس طرح کر کے نہ بیان کرو. سورۃ احزاب کے اندر جب اللہ تعالی نے امہات المؤمنین کو مخاطب کیا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نوتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما, سورۃ احزاب کے جس میں 22 سپارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے دیکھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, پس اپنی بات میں اتنی جھک کے لچک سے نہ کرو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ کہیں وہ طمع نہ پیدا کر لے کہ جس کے دل میں کوئی بیماری اور ٹیر پن ہوتا ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, معروف اچھے انداز سے جو ہے بات کی جائے, یہ اصل مقصود ہے. یہ ہے اصل جو شریعت اسلامی نے بتایا ہے. اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھی امہات المومنین سے بات نہ کر سکتے. بہت سارے واقعات ہیں, ایک موقع پہ یہ مشہور بات ہے کہ تین صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے. حضرت عائشہ نے بتایا رات کو اتنا کرتے ہیں دن کو اتنا کرتے ہیں. تینوں نے کہا جی او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو تھوڑی ہے, ہمیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو ہے اس طرح کر کے لوگ آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے تھے. اب حضرت عائشہ کا ان کی باتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو پہنچانا, اسی طرح زندگی کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے لوگ مسائل پوچھتے تھے, ان سے جو ہے روایت لے کے تھے. تو اصل چیز جو یہ ہے کہ پردہ ویسے پردہ ہے, ایک آواز کی بات جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. جزاکم اللہ احسن, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جنہوں نے ہینڈ ریس کیا اس طرح مائک پہ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر سر. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک ہمارے رشتے دار ہیں جن کو اسٹروک ہو گیا اور وہ بستر پر ہی نماز پڑھتے ہیں اور تیمم سے, لیکن نماز کے دوران ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو کیا ہر دفعہ جب نماز شروع کریں تو وہ
سسٹر پلیز دوبارہ آپ پوچھ لیجیے. एक दफा मैं एक प्राइवेट में सवाल था, उसको देख रहा था, जिन्होंने मुझसे प्राइवेट में सवाल किया, प्लीज आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, मैं उसी को पढ़ने में लगा था, मुझे सवाल नहीं समझ आया, किसी और अंदाज से उसको अच्छे अंदाज से करें फिर मैं समझ सकता हूँ। जैसे सर आप जरा दोबारा सवाल कर लीजिए।
जी, मेरा सवाल सर ये था कि एक हमारे रिश्तेदार है जिनको स्ट्रोक हो गया, बिस्तर पर ही नमाज पढ़ते हैं और तयम्मुम करके पढ़ते हैं, लेकिन वजू रहता नहीं है, फौरन ही टूट जाता है, तो क्या वो उसी हालत में नमाज पढ़ ले, और या ये कि फिर यानी हर दूसरी रकात के ऊपर फिर वो जब नमाज जैसे उनके खत्म हुई दो रकात के बाद, तो वो फिर से तयम्मुम करके फिर से पढ़े, तो ये जरा प्लीज बता दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ऐसे है कि एक नमाज जो होती है ना, वो उस तयम्मुम से पढ़ सकते हैं। एक इंसान को बीमारी है, उसका वजू नहीं रहता है और वो वजू उस तरह नहीं कर सकते हैं, तो एक दफा वजू कर लें तो एक नमाज उसकी जितनी सुनते हैं नफल है जो फर्ज है वो एक दफा उसके जल्दी से पूरे कर लें, ठीक है। वो जो है उस तरह जो है वो एक तयम्मुम से, लेकिन अगले अलग से फिर कोई और नमाज पढ़ना चाहते हैं, अलग से बाद में कोई नवाफिल, अलग से कोई बाद में दूसरी नमाज पढ़ना है, तो फिर उसके लिए वो नए सिरे से तयम्मुम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। जी जी, नेस साहब जिन्होंने हैंड रेज किया माइक पे आ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आई है, प्लीज बिल्कुल नहीं आई है। जी आप सवाल टेक्स्ट में कर लीजिए। जी जी, आप लिख दीजिए। जी सर जिन्होंने हैंडल्स किया माइक पे आ जाए। सिस्टर ऐसे है कि जिनका मुझे प्राइवेट में सवाल है, देखें उनका सवाल ये है कि औरत के मखसूस अयाम शुरू में कम होते हैं, मतलब ये है कि जैसे यानी कोई तीन चार दिन होते हैं या पांच छह दिन होते हैं, और बाद में बड़ी उम्र होने के बाद उनके जो है वो दिन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि छह सात दिन आठ दिन जो है वो दिन हो जाते हैं, तो क्या उतने दिन तक वो अपने पाक होने का वेट करें। देखें उम्र के साथ दिन भी चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिन फिक्स नहीं है, लाजमी ये है कि जितने शुरू में थे उतने ही बाद में हों, बर ये है कि जितने दिन उसके जो है वो पीरियड रहेंगे उतने दिन उसे नमाज छोड़नी होगी, जब तक कि पूरी तरह रुक ना जाए। अगर रुकने के बाद वैसे कोई दाग वगैरह लग जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसमें नमाज वगैरह या रोजा वगैरह रखना होता है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। जज़ाकअल्लाह अहसन। जी सिस्टर जिन्होंने एड्रेस किया हुआ है आलिम कोर्स 151, आप माइक पे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ख्याल उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आप लोग जो रूम में एंटर होते हैं आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर दिया करें, ये पता नहीं पॉलटॉक का कोई अजीब सा मसला है। लेकिन मैंने ये बताया है कि जब जिन दिन में मखसूस अयाम जो होते हैं वो उनका एक अपना एक अंदाज होता है, उसके अलावा अगर आने से पहले या आने के बाद एक थोड़ा सा कोई दाग वगैरह लग जाना, हदीस में इसे सुफरा और खुदरा से जाना जाता है, तो सिर्फ दाग वगैरह का लगना इससे कुछ नहीं होता है, उसमें नमाज भी पढ़ी जाती है और रोज़ा भी रखा जाता है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोज़ा भी रखा जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ यानी जब पूरी तरह जो है वो मखसूस दिन हो तो उस वक्त जो है वो नमाज से रुकना होता है और रोजे से जो है रुकना होता है। उम्मीद है कि अब समझ आ गई होगी जी। बाकी जिन्होंने प्राइवेट में सवाल किया है, देखें हेड सर के ऊपर कुछ स्काफ वगैरह लिया हो औरतों ने या कोई भी ऐसी चीज हो तो उसके नीचे से पूरे सर का मसा करना होता है वुजू में। यानी स्काफ अगर तो इतना इस तरह करके टाइट बांधा हुआ है जैसे कि मर्दों के लिए पगड़ी होती है तो फिर उस स्काफ के ऊपर से मसा हो सकता है, लेकिन जिसके नीचे से हाथ गुजर सकता हो तो फिर इंसान औरत को सर के उस बालों के ऊपर से ही मसा करना होता है। लेकिन यह है कि मेन चीज जरा देखिए फर्क कि पूरे के पूरे जो है यानी उसका यानी पूरे के अगर कोई इस तरह करके स्काफ है कि पूरे सर को पूरी तरह करके टाइट किया हुआ है तो फिर जो है उसके ऊपर से जो है वो मसा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह बांधा नहीं हुआ है, वैसे कोई दुपट्टा वगैरह लिया हुआ है, इस तरह करके बड़ी चादर सी कोई ली हुई है तो फिर सर के ऊपर से मसा करना जो है वो जरूरी है। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। जी अगर टाइट वाला स्कार्फ बांधा हुआ है, कोई ऐसा टाइट वाला जो है कुछ बांधी हुई है तो फिर उसके ऊपर से मसा कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह हसन साहब। मेरे भाई मैंने प्राइवेट में सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है तो सब लोगों के प्राइवेट में सवाल आने हो गए, इस तरह तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, मुझे मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह करके वो मेरा पार्टनर भी बंद हो जाएगा। जी जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है आप प्लीज माइक पे आ जाएं और प्लीज ये कैमरे को टर्न ऑफ कर लें, इसे जो ऑफ कर लें आप लोगों को जो है इससे जो है। जी जी आसिफ भैया माइक पे आ जाएं, ये आलिम कोर्स है, पहले भी मेरा ख्याल है वो हैंड रेस कर लें लेकिन माइक पे खैर शायद भूल जाती हैं या भाई हैं भूल जाते हैं, आप आ जाएं माइक पे।
सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो थोड़ी सी मैं तस्दीक करना चाहूंगा, मेरा खुदा ना खास्ता ये मकसद कभी भी नहीं होता कि मैं आपके साथ जिरह करूं, लेकिन मेरी कई लोगों के साथ क्लासेस चल रही होती हैं, कुछ लोगों को मैं बात भी कर रहा होता हूँ तो लोगों को मेरी बात से ज्यादा आपकी बात का यकीन होता है, इसलिए मैं आपसे या दूसरे उनमें से सवाल पूछ के उनकी रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाता हूँ। ये सिर्फ मेरा वाहिद मकसद था ये सवाल आपका। सर मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि नजाशी की वाहिद नमाज जनाजा पढ़ी, लेकिन मैंने किसी जगह ये पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की सफाई करने वाली एक हबशी खातून थी, उनका रात में इंतकाल हो गया तो सहाबा ने उन्हें दफन कर दिया था, अल्लाह के नबी को जब सुबह पता चला तो वो उनकी कब्र पे गए और उन्होंने वहां जाके नमाज जनाजा पढ़ी थी, क्या ये बात दुरुस्त है? जज़ाकअल्लाह।
हाँ जी मेरे भैया आपको खैर दे, मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि कोई बहस या जरा, मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मसला पूरी तरह खुल कर वाजे आ जाए, कोई पहला पहलू ऐसा ना रहे कि एवन भाई इसको एक मिनट मेरा ख्याल रखे एक मिनट पर। जी जी जज़ाकअल्लाह हसन। तो बहरहाल मेरे भाई मेरा मकसद ये नहीं था कि इसको जो है वो किसी सिर्फ मकसद ये है कि एक मसले की पूरी तरह वजाहत हो जाए, उसके तमाम पहलू से वजाहत हो जाए, इसलिए मैंने जरा उस मसले को जरा पूरी तरह जो है वो खोल दिया है। दूसरा मकसद जो आपका सवाल है गायबाना नमाज जनाजा का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा उसी नजाशी पर ही पढ़ा है اور جو اس عورت کے اوپر نماز جنازہ پڑا تھا جو حبشی عورت تھی وہ اس کی قبر پہ جا کے پڑا ہے, اور قبر پہ گویا کہ میت سے کا وہ الگ بات ہے کہ اوپر ہے یا اس میت کو قبر میں دفن کیا گیا ہے, لیکن اس کو ہم غائبانہ میں تو نہیں نہ کہہ سکتے, یعنی قبر پہ اس پہ پڑا گیا, بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبر پہ پڑا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ نماز جنازہ پڑھا ہے اس عورت میں. جو میری آواز پہنچتی ہے آپ لوگوں تک؟ جی, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرق ہے. باقی جو یعنی غائبانہ کے سامنے کچھ نہیں ہے تو وہ والا نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی پہ پڑھا تھا. مجھے تو وضاحت کی طلب بھی ہے آپ. جی اللہ تعالیٰ کو, نہیں نہیں میں صرف وضاحت کرنا چاہیے, اللہ کو ذرا خیر دے, کوئی ایسی چیز نہیں, ذاکر اللہ حسن ذا. کسی چیز کی بھی وضاحت جو ہوتی نا وہ تھوڑی سی کوئی ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے نہیں ہیں, کچھ اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر میں اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اس میں کوئی پہلو نہ رہے. جزاک اللہ حسن ذا. جی جی, نیکسٹ سر ہیں یا بھائی مائک پہ آ جائیں. یہ جو 151 میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو میری آواز پہنچ دی ٹیکسٹ پہ بتا دیں, سر اگر وہ نہ آئے تو آپ آ جائیں مائک پہ. آپ تھوڑا سا ہولڈ کر سکتی ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سر آپ اپنا سوال کر لیں گی. ایک منٹ اس میں وہ میں ادھر سے سوال سن لوں پھر آپ کا میں سوال سنتا ہوں ذرا.
لیکن اس کو کس طرح پرماننٹلی ختم کرنا ہے تو وہ پلیز بتا دیجیے گا, اور ابھی کافی لوگ ویسٹ کے مہمان ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, تو اس میں جی سر پلیز ذرا یہ والی بات ضرور کلیئر کر لیں.
جی سر اب ہم سوال کریں, ذرا سوال کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ایسا ہے کہ جنہوں نے مجھے پال ٹاک پہ سوال کیا ہے, معذرت سسٹر میں آپ کو تھوڑا سا جواب دیتا ہوں. پہلے میں یہ سسٹر ایک نے فون پہ سوال پوچھ لیا تھا اس لیے مجھے ان کا تھوڑا سا جواب دینا پڑ گیا. سسٹر جو فون پہ ہیں اصل میں میری آواز چونکہ پال ٹاک پہ بھی جا رہی ہے تو اس لیے مجھے جو ہے کر پیا آپ کا سوال صرف جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہے جو آپ نے سیل کی ہے پلس آپ کے پاس کوئی گولڈ بھی ہے, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ وہ ابھی سے اپنی بچیوں میں تقسیم کر جائیں یا بطور وراثت کے چھوڑ جائیں, کیا بہتر ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے نا سسٹر جو فون پہ ہیں؟ سسٹر ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے جو بھی گولڈ ہے اگر آپ اس کو یعنی کوئی لازمی نہیں ہے کہ وراثت ہی چھوڑ کے جائیں, اگر آپ کی بچیاں ہیں یہ ہے تو آپ ان کو بطور انصاف کے ساتھ رکھتے ہوئے اگر ان میں کوئی برابر سے تقسیم کر دیتی ہیں تو بھی جائز ہے, اور اگر وراثت کے لیے آپ اس کو سنبھال کے رکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو اس پہ جتنے سال پڑی رہے زکوٰۃ دینا ہوگی, اور اس سے جو ہے آپ یعنی اس میں ایسے شرعی لحاظ سے کوئی لازمی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کو لازمی ہی تقسیم کر کے جائیں یا لازمی ہی وراثت بنے. ویسے
میرے نام ہی تھی جو بیٹی ہے, وہ تھی بھی میرے نام ہی نا.
چلے آپ کے نام ہی تھی جو آپ نے پراپرٹی سیل کی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ چونکہ آپ کے پاس سارا کچھ ہو گیا ہے, اب آپ کے پاس بچیاں ہیں زیور ہیں, اگر ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اللہ نہ کرے ویسے کرنا چاہیے, لیکن مسئلے کے روپ سے میں بتاؤں کہ لازمی نہیں کہ انسان وہ کہے کہ میں اپنے یعنی دنیا سے جانے کا انتظار کروں اور دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے یعنی لازمی ان کے لیے جو ہے وہ دنیا ہی سے جائیں تو پھر ہی میرے مال سے ان کو حصہ ملے, پہلے کچھ بھی نہ ملے پھر ہی جو ملے یعنی تو کچھ ضروری نہیں ہے. بہرحال اگر آپ اس کو مناسب سمجھتی ہوں اور کوئی انصاف کا تقاضا رکھیں اور آپ کی بیٹیاں ضرورت مند بھی ہوں تو آپ ان کو ابھی سے دے سکتی ہیں, شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے. یہ جو تصور بن گیا نا کہ لازمی ہی جو ہے وہ وراثت بنا کے چھوڑ کے جانا ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں وراثت اگر رہ جاتی ہے تو پھر اس کی تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے اس شرعی لحاظ سے, لیکن اگر ایک انسان کے پاس کچھ ہے ایسا اور وہ زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوری سسٹر پالٹاک پہ جن کا سوال تھا وہ ان کی طرف سے فون آ رہا تھا مسلسل, تو میں اس لیے تھوڑا سا مناسب سمجھا ان کا جواب دے دوں. سسٹر آپ کا سوال, میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کا سوال یہ تھا کہ اسی مسئلے میں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے نہیں ہے کیا کیا جائے. لیکن سسٹر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عورت اس انداز سے آزاد نہیں ہے جیسے کہ مرد ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں عورتیں ہی ہوں یا اس کو ضرورت کے مطابق اپنے کسی بھی ضروری مسئلے میں کسی مرد سے بات کرنی پڑے تو مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. یہاں پر تو وہ پردہ نہیں ہے, یعنی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات دیکھنے, جو اس وقت صحابیات کے حالات تھے اس طرح کے حالات بنا لیں, کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ بالکل ہی سٹک ایسی پابندی لگائی جائے کہ کوئی عورت اپنے ضرورت بہت ہی بڑے ضرورت کے مسئلے جو ہے وہ بھی نامحرم سے نہیں کر سکتی. وہاں پر تو یعنی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے ایک مثال دی, ایسے اور بھی بہت صحابیات کی مثالیں ہیں بہت زیادہ. بس یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں دیکھیں آپ اس میں نا سسٹر ایک بات یہ کہ پردہ جو ہے اس کی ہمیں ہر چیز کی دلیل چاہیے. کیا عورت کے آواز کے نہیں سننا ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو یعنی اس کی کوئی دلیل ہے کہاں منع ہے؟ جو منع والی آیت ہے وہ تو یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول, بات کو اتنی لچک سے نہ کرو کہ جو ہے وہ آگے والے کے دل میں جو ہے وہ بیماری پیدا ہو جائے. جی یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر نماز ہو رہی ہے تو وہاں پر دیکھیں ہر ایک چیز کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے. اگر نماز ہو رہی ہے تو وہاں عورت جو ہے وہ بول کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی ہے, وہاں پر جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کی جو ہے وہ اس طرح کر کے لگائی جائے گی تاکہ جو ہے وہ امام کو پتہ چل جائے کہ غلطی ہوتی ہے. دیکھیں وہاں پر ایک الگ الگ مسئلے جگہ ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہاں دوسرے مرد ہوتے ہیں. یہ اب دیکھیں نا, میں نے شروع میں کہا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جیسے اب مرد کو آزادی ہے. فرق ضرور ہے, فرق ضرور ہے, لیکن اس فرق میں جو ہے, لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ہم اس کو اس طرح منع نہیں کر سکتے ہیں کہ عورت کو ایک ضرورت ہے بات کرنے کی. ٹھیک ہے, عورت کو ضرورت ہے کسی, اور وہ ضرورت جو ہے وہ یا دو ایک شرعی ضرورت ہو سکتی ہے کسی مسئلے مسائل میں, کہ یہ ایک شرعی ضرورت ہو سکتی ہے, یا کوئی دنیاوی معاملات کی ضرورت بن سکتی ہے. تو دنیا کے معاملات, لین دین, کوئی تجارت, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہاں اصل چیز آپ کہیں گے کہ جی بات نہیں ہو سکتی ہے تو ہمیں ضرورت کہہ دیں. دیکھیں مرد اور مرد میں ضرورت نہیں ہے, اور کوئی ضرورت کے بغیر بھی آپس میں کوئی حالات پہ ایسی کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن عورت کے لیے اور مرد کے لیے ایک ضرورت واقع ہو, ایک ضرورت اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے. ضرورت اور مجبوری میں فرق ہے کہ مجبوری نہیں ہے بلکہ ضرورت بھی ہے تو بات ہو سکتی ہے. وہ شرعی ضرورت ہے, وہ کوئی دنیاوی ضرورت ہے. نماز جو ہے اس کے جو ڈفرنٹ جہاں جہاں آئے ہیں, نماز میں جی عورت نہیں جواب دے سکتی, ٹھیک ہے, نہیں جواب دے, عورت تو اذان بھی نہیں دے سکتی, اقامت بھی نہیں کہہ سکتی ہے. لیکن اب ان سے ہم دلیل لے لیں کہ نہیں جی عورت اور بھی کوئی بات نہیں کر سکتی, تو یہ وہاں پہ نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت میں, حدیث میں کہیں منع کیا گیا ہو یہ نہیں ہے, اس میں ممانعت کی دلیل چاہیے. اور قرآن مجید نے جو کہا ہے فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, کہ اس طرح کر کے بات نہ کریں جس سے جو ہے وہ آگے والے دل مکے میں کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہو. بہرحال یہ ہے. سر آپ اس بارے میں تھوڑا سا اور کہنا چاہیں تو آپ مائک پہ جو ہے وہ آ سکتی ہیں. جی جزاک اللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. سسٹر بہرحال یہ مسئلہ دیکھیں, سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں جو ہے افراط اور تفریط ہے. افراط کا مطلب کچھ لوگوں نے بہت ہی تنیاں کر دی اور بہت لوگ بہت ہی آزاد ہو جائیں, افراط اور تفریط ہے. نہ ہی اس افراط اور تفریط میں جائیں کہ حد سے گزریں, اور نہ ہی جو ہے وہ اتنی آزادی دیں کہ وہ اصل جو ہے, یعنی چیز افراط اور نہ اتنی آزادی نہیں ہے کہ جتنی ایک مرد کو آزادی ہے. ایک عورت کے لیے ایک لفظ عورا بھی ایک پردہ ہے, اتنی آزادی نہیں ہے, لیکن ایک ضرورت کے پیش نظر جو ہے جو حالات ہوتے ہیں اس پہ اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا عورت ضرورت کے وقت جو ہے اس کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کو ظاہر خیر عطا فرمائے. جی سسٹر 151 آپ مائک پہ آ جائیں. عالم کورس جی. جی سر آپ کی آواز پہلے بہت ہی زیادہ ہائی تھی اور پھر بہت ہی زیادہ لو ہو گئی. میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی تو بتا دیں. میری آواز اگر پہنچ رہی تو پلیز بتا دیں. سر آپ کے مجھے آگے پیچھے نہیں سمجھ آیا. آپ میرے یہ سمجھایا کہ جیسے آپ صحیح پوچھنا چاہتی ہیں دعا کے بارے میں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, جو اس کے صحیح الفاظ ہیں, اللہم اجرنی, اللہ مجھے اجر عطا فرما. جی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ ہے جو مجھے آپ کا پوچھنا سمجھ آیا ہے. باقی اس کے علاوہ آپ نے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پوچھا ہے؟ جی انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو اسی طرح پڑھا جاتا ہے نا, یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی تو یہ تو ایسے ہی پڑھنا ہے نا, یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی احمد بھی آواز پہ آ جائیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو کچھ یوزر جو ہیں نا جو ریگولر آتے ہیں پارٹ آف پورا سال, تو سر جو ہے یہ قابو آپ کو بعد میں بھی آ سکتے ہیں رمضان شریف کے بعد بھی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں یا صرف رمضان شریف میں آتے ہیں یا نئے لوگ ہیں, پلیز اس چیز کی کوشش کیا کریں کہ ان لوگوں کو زیادہ موقع دیں جو دین کو زیادہ سیکھ سکیں. آپ میں جو کچھ لوگ ہیں کافی ریگولر آتے ہیں اور کسی وقت بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے, ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کبھی کبھی آتے ہیں یا وہ دین کے اتنے قریب نہیں ہیں, ان کو ہمیں ہر کیس جو ہے وہ زیادہ موقع دینا چاہیے. کچھ لوگ شائی فیل کرتے ہیں, وہ کوشچن پوچھتے نہیں ہیں, کیا وہ پوچھیں گے نہیں تو وہ دین کے بارے میں سیکھیں گے کیسے؟ تو آپ سب کو ملتے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگوں کو جو تھا کسی سسٹر نے پوچھا تھا کہ ان کو اسکائپ آئی ڈی کا نہیں پتا تھا, تو جو اسکائپ کی آئی ڈی میں دیکھ لیتا ہوں اور وہ کام کرتی ہے, اس کو صرف آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس سے آپ کال ملا لیں تو وہ خود ہی جو ہے آگے سے آٹومیٹک ایکسپٹ کر دیتی ہے, اس سے آپ جو ہے سن سکتے ہیں. اگر کوئی شخص پارٹ آپ بھی نہیں آ سکتا ہے اور آپ اسکائپ یوز کرتے ہوں تو وہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. سسٹر انجم آپ کا کوشچن یہ تھا کہ یہ کچھ یوزر جو ہیں وہ ریگولرلی اس روم میں آتے ہیں اور ان کا کیمپ مان ہو جاتا ہے انکلوڈنگ آپ کا بھی, یہ میں نیچے لکھ رہا ہوں ٹیکسٹ میں ٹائپ کر دیتا ہوں, وہ سب چیز آسان ہوگا کہ اگر آپ فائل پہ جائیں ویڈیو سیٹ اپ میں جائیں وہاں پہ ایک آپشن آتی ہے آئی ول اسٹارٹ ویب کیم مائی سیلف, تو اس کو ٹک کر کے اپلائی اوکے کر دیں تو پھر ان شاء اللہ آپ کا کیمپ کبھی بھی آن نہیں ہوگا. اور یہ کائنڈلی جو باقی آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں جو کوئی اور سن رہا ہے کسی اور دوستوں کو پرابلم ہے تو کائنڈلی کو بھی بتا دیں. سسٹر ابھی اسکائپ کے اوپر میں نے آپ نے جب کوشچن پوچھا تھا تو میں نے اسی وقت چیک کیا, میرے پاس اسکائپ ہے, میں نے اس پہ ڈائل کیا, ان کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ 24 آور چلتا رہتا ہے, لیکن جب یہ کلاس ختم ہو جاتی ہے تو جو پارٹ آپ کے روم میں ریکارڈنگ پلے ہوتی ہے وہ بھی اس پہ پلے ہو رہی ہوتی ہے, آپ کسی وقت بھی اس کو ایڈ کر کے سن سکتی ہیں. اور ابھی میں نے چیک کیا اور وہ کام کر رہی ہے. اچھا یہ سسٹر فہرین ہیں تو ان کو بھی کائنڈلی گائیڈ کر دیں. سسٹر فہرین یہ میں نے ٹیکسٹ میں لکھا ہے, اس کو آپ آپشن آن کر لیں پھر آپ کا انشاءاللہ جو ہے وہ کام کیمپ جو ہے وہ آن نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میں نے ارلی آن ایک روم میں کسی نے اس سے پوچھا تھا, تو ان کو جب یہ پارٹ آپ کرتی ہیں تو ایڈ آتی ہے نیچے, اور وہ سم ٹائم جو ہے وہ بڑی غلط قسم کی چیزیں آتی ہیں جو آپ گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے, تو میں نے ایک لنک دیا تھا اور کچھ میرے روم میں سے لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور ان کی ایڈ ختم ہو گئی. تو کائنڈلی آپ اتنی مہربانی کیجیے گا کہ آپ کے کچھ جاننے والے اسٹوڈینٹس ہیں کہ ان کو بھی پاس آن کر لیں, کیونکہ آپ نے خود تو فائدہ اٹھا لیا ہے لیکن کائنڈلی جو ہے کسی اور جو ہے ان کو بھی بتا دیں, کیونکہ اکثر لوگ اس روم بلیک آئی ڈی سے ہی آتے ہیں تو ان کو یہ ایڈ وغیرہ نہیں آئے گی, یہاں پہ بھی نہیں آئے گی اور کسی اور سافٹ ویئر پہ بھی نہیں آئے گی لائک یو ٹیوب وغیرہ پہ. میں بائی فری کرتا ہوں سسٹم جب آپ کے لیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں دوبارہ ٹائپ کر دیتا ہوں ان شاء اللہ.
سر میرا سوال جو ہے نا, ہاں میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ایون بھائی نے بات کی میں تو اسی کو کہوں گی کہ جو ماشاء اللہ نئے لوگ آتے ہیں رمضان میں, اسی لیے میں ٹیکسٹ پہ نظر رکھتی ہوں اور ان کا سوال بے دفعہ وہ آپ نہیں دیکھتے تو میں کرتی ہوں, تو کبھی کبھی تفصیل بھی چاہیے ہوتی ہے, تو ماشاء اللہ ایف آصف بھائی جو ہیں ان کو ذرا ماشاء اللہ پڑھ بھی رہے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہے. سر آپ سن لیں, میرا یہ سوال ہے, ضروری نہیں کہ سر ابھی لیں آپ, میں چاہتی ہوں میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں, مجھے یہاں بہت ضرورت ہے اس بارے میں, تو آپ بے شک کر دے دیجیے گا جو دوسرے لوگوں کو پہلے ٹائم دے دیں، کیونکہ یہ ایمرجنسی سوال نہیں ہے. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ سنت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لوگ سنت کو کہہ کے لوگ حضرت کے، جس میں اب تاڑی کی سنت کے بارے میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ میں جب بھی بات کروں سب سے پہلے تو یہ تو سنت ہے نا، تو اس لیے اس کو رکھیں یا نہ رکھیں. تو میں چاہتی ہوں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ذرا پلیز کسی وقت، بے شک آج نہیں، میں بلکہ چاہوں گی کہ آج ہی، کیونکہ آپ کا ٹائم ہو گیا، تو آپ اپنے پاس ضرور نوٹ کر لیں. تو اس کو ضرور پلیز ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ یہ سنت کس سنس میں اور واجب ہے یا فرض ہے نا، گاڑی کے بارے میں ضرور بتائیے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بس میں چوڑی ہوں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس سے میری آواز انشاءاللہ پہنچتی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذرا خیر عطا فرمائے. پہلے اس سر میں آپ کا سوال میں نوٹ کر رہا ہوں، میں اس کا جو ہے جی میں تھوڑا سا پہلے اسی سوال کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا جو پہلے ڈسکس ہو رہا تھا. بھائی جنہوں نے بھی مجھ سے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے یا پوچھا ہے، بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ جی ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ کیا حکم دیتا ہے یا کیا کرتا ہے. عورت کی آواز کے متعلق دیکھیں ایک میں اور آیت پیش کرتا ہوں، اس سے شاید کچھ بات واضح ہو جائے. اس ایک آیت میں اور پیش کرتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. جی سورۃ احزاب میں ہے، میں اس کے آیت کا ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عورتوں سے بتایا گیا کہ آپ نے بتایا گیا کہ یہ جو ہے یعنی جب کبھی ضرورت پڑے کسی مرد سے کوئی بات پوچھنے کی، کچھ پوچھنے کی، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے تم پوچھ سکتی ہو، پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ تم پوچھ سکتی ہو. اب یہ آیت کسی یعنی محرم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ نامحرم کے بارے میں ہے. نامحرم سے اگر کوئی بات پوچھنی پڑے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ پردے سے پیچھے سے جو ہے وہ پوچھ لو. اب یہاں پر جو ہے یعنی جو چیز آئی ہے فرض، عورتوں کو کوئی ضرورت ہو پوچھنے کی، کوئی ضرورت ہو عورتوں کو پوچھنے کی، تو وہ جو ہے پردے کے پیچھے سے پوچھ سکتی ہیں. اب یہ قرآن مجید کا یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ضرورت کہتا ہے. ہم دیکھیں نا، اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اب عورت جو ہے وہ مردوں کو مجمع لگا لے اور اس میں مردوں کے مجمع لگا کے اس کو تقریر کرنا شروع کر دے. یقیناً یہ بھی مقصود نہیں ہے، یقیناً یہ بھی مقصود، مقصود صرف یہ ہے کہ ضرورت کے پیش نظر جو ہے وہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں، مین چیز یہ ہے. اور اسی کے بارے میں جو ہے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی ضرورت کے عملے میں ہے. تو وہ یہ نا، ضرورت کا مطلب یہی ہے نا کہ اب وہ ضرورت شرعی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیاوی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. وگرنہ کبھی بھی کوئی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابیات سے کوئی بھی روایت نہ لے سکتا ہوتا. وہ جتنی بھی روایت لی ہیں وہ اس لیے لی گئی ہیں کہ وہ اس چیز کے جواب ایک شرعی ضرورت ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر عطا فرمائیں. باقی راست سر ایسا ہے کہ میں تھوڑی سی اس پہ مسئلے پہ بات کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یعنی اعف اللحا، داڑیوں کو چھوڑ دو، داڑیوں کو چھوڑ دو، انہیں جو ہے وہ کچھ نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی چیزیں فطرت میں سے اسے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حکم ہے, آرڈر ہے, حکم ہے اور آرڈر ہے. تو جب حکم اور آرڈر ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا آرڈر دے دیں تو پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ سنت ہے کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو نہ ٹھیک. حکم ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب جو نہیں کرتا ہے, ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اور آرڈر پہ عمل نہیں کر رہا ہے. جزاکم اللہ احسن جزا. جی سر, جنہوں نے ہینڈ ریس کیا مائک آ جائیں. ابھی میرا خیال ہے کہ ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ میں سے تین لوگوں نے جنہوں نے ہینڈ ریس کیا وہ صرف میں آپ لوگوں کے سوال کا جواب دوں گا, پھر میں انشاءاللہ کل سے. جزاکم اللہ احسن جزا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے کہ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کے بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں, میں پہلے اس کا بھی جواب دے لوں. دیکھیں جو سوال مجھ سے پرائیویٹ میں بھی کیا گیا ہے, دیکھیں جب عورت کی آواز کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ جو عورتیں کلاس لیتی ہیں تو ان کی کلاس میں جو مرد آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو ان کا دیکھیں اصل ٹارگٹ کیا ہے. اگر تو عورت کا عورتوں کو پڑھانے کا اصل ٹارگٹ ہے تو ضمناً کوئی اس میں آ کے سن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عورت صرف مردوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھے, واللہ عالم, یہ شرعی لحاظ سے مناسب نہیں ہوتا ہے. اگر عورت عورتوں ہی کو پڑھا رہی ہے تو ویسے کوئی درمیان میں سننے کے لیے آ رہا ہے تو اس میں وہ عورت اس کی ذمہ دار نہیں ہے, اللہ عالم بالصواب. جی دوسرا سسٹر, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو کئی مجلس ہوتی ہے اور عورتیں کھڑے ہو کے اس میں صلاق پڑھتی ہیں, دیکھیں شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شرعی لحاظ سے ایسی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے کہ جب بلایا جائے عورتوں کو اور وہاں کھڑے ہو کے قبلے رکھو کہ کوئی جو ہے وہ صلاق پڑھے, یعنی واللہ عالم اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ ہی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, نہ ہی کوئی صحابہ سے. کوئی اگر کسی گھر میں کی عورتیں جمع ہوں تو وہاں کوئی کسی کے واعظ و نصیحت ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. واعظ و نصیحت کے لیے کوئی ایک وصیت اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی واعظ و نصیحت, کوئی درس ہو جائے تو ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی خاص انداز سے جمع ہو کر قبلہ رخ ہو کر, جی ہم کٹھے دروشی پڑھتی ہیں, جی اچھے ہم یہ کرتی ہیں قبلہ رخ پہ, ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. جی جی یہ والا عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن یا حدیث سے نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے, لیکن ایک دائرے میں رہ کے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے بتایا تو اس حیثیت میں رہنا. اللہ کا جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر اور ناظر ہے یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر یا ناظر کا عقیدہ, اس کی نہ ہی کوئی قرآن میں دلیل ہے نہ کوئی حدیث میں. اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی کمی کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام مرتبہ ہے, لیکن عابد اور معبود میں, الہ میں اور بندے میں فرق ہے. اللہ اور اللہ کی حیثیت میں جو ان اللہ علیم بذات صدور ہے, اللہ تعالیٰ ہر سینوں کی بات ہر کچھ جانتا ہے, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اس پہ ہوتا ہے. جی سلسلہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ شوگر میں انسولین لینا, واللہ عالم اگر بچ سکتے ہیں تو بچا جائے. دیکھیں اس میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا انجیکشن ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو تو بھوک کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے, جو طاقت دے اور بھوک کی جگہ پہ جو ہے قائم مقام ہو جائے, تو وہ تو روزے کو ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کوئی بیماری کے لیے انجیکشن ہوتا ہے, میرا خیال ہے انسولین میرا خیال کوئی بیماری کے لیے ہوتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے, یا یہ کہ طاقت ہوتا ہے طاقت دیتا ہے, ویسے اگر انسولین جو ہے وہ طاقت دیتا ہوتا ہے تو پھر بچنا چاہیے. اگر وہ عورت واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو وہ ایک بیماری ہے, وہ اس کی جگہ پہ مطلب جو دوسرا شریعت نے طریقہ بتایا ہے. بہرحال اصول ضابطہ بیان کر دیا, اب آگے وہ بیماری کے لیے ہے یا طاقت کے لیے وہ آگے والا فیصلہ کرنا الگ بات ہے. بہرحال اصول ضابطہ یہ ہے کہ اگر تو وہ انجیکشن کسی بیماری کے لیے ہے تو اس کا تو کوئی جواز ملتا ہے, لیکن اگر طاقت دیتا ہے تو اس سے جو بچنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر کوئی انسان نہیں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے بیماری کی وجہ سے تو اس کو اجازت ہے, بعد میں پورے کر لو, بعد میں بھی نہیں پورے کر سکتا ہے تو اس کا فدیہ دے سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جی سسٹر آپ انٹریس جنہوں نے کیا ہوا ہے اب مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, لیکن جب آپ سے سنتے ہیں تو کلیئر ہو جاتے ہیں. میں نے پوچھنا تھا, جیسے شیخ صاحب حیض میں باقی تو کلاس کرتے ہیں کہ مطلب سکتے ہیں کہ لے سکتے ہیں جو حیض کلاس ہے, تو یہ جو دائرہ قرآن ہم روز کا سنتے ہیں مطلب روز کا پارہ کرتے ہیں, تو ہم کر سکتے ہیں یا قرآن گلوز پکڑ کے کھول سکتے ہیں, یا مطلب ہم قرآن بند کر کے پھر سن لیں نا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ایسا ہے کہ شرعی لحاظ سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, یعنی منع ہونا نہیں ہے. اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں مخصوص دنوں میں جو ہے وہ قرآن مجید یعنی اس انداز سے پڑھ لے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب احترام یہی ہے کہ پاکیزہ ہو کر باوضو ہو کے پڑھا جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر عورت یعنی اپنے مخصوص دنوں میں اسے قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے, اور باقی رہا سننا یا یہاں سے دیکھنا تو یقیناً جب وہاں سے ویسے پڑھ سکتی ہیں تو سن سکتی ضرور ہے, اس میں جو ہے کوئی منع ہونا نہیں ہے. یعنی قرآن مجید اٹھا کر گلوبس یعنی پہنے ہوں یا نہ بھی پہنے ہوں, دونوں صورتوں میں کوئی اس میں بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پہن کے اس کو اٹھا لے اور پڑھ لے, یا دورہ قرآن میں شامل ہو جائے یا ویسے پڑھ لے, تو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی آصف بھیا مائک کر سکتے ہیں.
چلو میں سوال کرتا ہوں, جواب کر دے دیجیے گا آپ کی بڑی مہربانی. سوال یہ تھا کہ آپ نے داڑھی کے سلسلے میں کہا, لیکن انڈیا پاکستان اور یہ جو افغانستان وغیرہ کے ایریا میں وہاں دیکھیں کہ بڑا عام رواج ہے کہ ہم داڑھی کاٹتے ہیں مونچھے رکھتے ہیں, مونچھے کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی کیا ہدایت ہے, اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ.
جی اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. ذاکر ماخذہ موچھوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں حکم ہیں, قصر الشوارب اور اعف الشوارب, یعنی بالکل اسے بھی کلین بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں, دونوں آپشن موجود ہیں. قصر الشوارب کے الفاظ بھی موجود ہیں اور اس کو جو ہے اعف الشوارب دونوں الفاظ موجود ہیں. جی دونوں چیزیں موجود ہیں. جزاکم اللہ حسن صاحب، اللہ آپ کو ذرا خیر دے. اور باقی داڑھی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہی ہے کہ اسے چھوڑ دو، اسے نہ کچھ کرو نہ کرو. باقی کچھ صحابہ کے عمل سے ضرور ایسا موجود ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مقدار ایک مٹھی کے بعد سے کچھ صحابہ سے ایسا ضرور ملتا ہے کہ وہ اس سے آگے زیادہ جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے ایک مٹھی کے بعد سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے. کچھ اور کہنا ہے؟ جی جی بھائی، آپ آ جائیں آ جائیں. جزاک اللہ حسن صاحب. جی ون بھائی، صرف ان کو بس کہنے دیجیے. جزاک اللہ. جی جنہوں نے بھائی تسبیح نماز کے بارے میں پوچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ثابت ہے اور نماز تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ حسن صاحب. جی آصف بھائی.
جی سر السلام علیکم. میرا اصل میں اشارہ اس کی طرف تھا جب فارس سے جو قاصد آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے وعید کی تھی ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا تھا مجھے رکھ کے، اور آج ہم مسلمان سارے مجھے رکھ کے گھومتے. میرا اس سلسلے میں اشارہ تھا. جزاک اللہ.
جی اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر دے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جو ہے وہ بالکل داڑھی جو ہے وہ کھٹی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی ناپسند کیا تھا. تو یقیناً ظاہر ہے کہ کبھی میں کہا کرتا ہوں جیسے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی شکل و صورت یا لباس ان کی طرح بنانے سے شرماتے ہیں، تو یہ کون سی محبت ہے یا کیا چیز ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے. جی ایون بھی ہم مائک پہ آ سکتے ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کو ضرور پوچھنا چاہیے. اجازت اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں مائک پہ تو مائک پہ پوچھ لیں، اور اگر ٹیکسٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیں، میں مائک پہ آپ کی بہاف پہ پوچھ سکتا ہوں. سسٹر نے پوچھا تھا کہ جو لوگ فون سے سنتے ہیں اس درس کو تو وہ سوال کیسے پوچھیں؟ تو سسٹم کو جو فون کا سسٹم ہے وہ صرف سننے کے لیے ہے. اوبیسلی وہاں سر جو ہے جب مائک پہ ہوں گے یا یہاں ابھی کوشچن آنسر سیشن ہوگا تو یہ نہیں سن پائیں گے ان کو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ کوئی بہن ہے وہ کوشچن پوچھنا چاہتی ہیں تو بھائی ان میں سے کوئی ان کا جاننے والا یہاں پارٹ آپ پہ ہو تو ان کو بتا کے یا ان کو فون پہ بتا دیں تو وہ کوشچن جو ہے پوچھا جا سکتا ہے. اور ہم اس چیز کا بھی خیال کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ ذہن میں آپ کے ڈیسک کے ٹائم کو کوشچن آتا ہے تو میں اکثر سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لکھ لیا کریں. یعنی کہ اگر انسان کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کوئی کوشچن آ جاتا ہے ذہن میں اس کو لکھ لیں، اور پھر جب رات کو یہ سب انجام کے آؤ گی جس کے ٹائم کے مطابق درد ہوتا ہے تو اس وقت پوچھا جا سکتا ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے میں آپ کو مائک فری کرتا ہوں. اجازت آپ آ جائیے مائک. مجھے لگتا ہے یہ پی سی سے یا لیپ ٹاپ سے آن لائن نہیں ہے، یہ شاید سیل فون سے ہے. برابر پہلے حجاز آپ بتا دیں آپ پی سی یا لیپ ٹاپ سے ہیں یا سیل فون سے ہیں. اس کے اوپر اگر سیل فون پہ اس پہ مائک لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کی مائک پہ آواز جائیں گی. یس آپ کی سب سے آسان آپ ٹیکسٹ میں لکھ لیں، میں ٹیکسٹ میں آپ کا جو ہے کوشچن وہ مائک پہ آ کے بتا دیتا ہوں. سیل فون ٹھیک ہے. اب ٹیکسٹ میں لکھ دیں کوشچن میں پوچھ لیتا ہوں آپ کا. اب ٹائپ کر دیں.
بہرحال میرا خیال ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے. کیا کر زندگی میں وراثت کی تقسیم کر سکتے ہیں کہ اگر تم یہی کرو گے تو؟ دیکھیں وراثت کی تقسیم زندگی میں، زندگی میں آپ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، وہاں جائیداد کو برابر انصاف کے ساتھ دینا ہوتا ہے. بار بار یہ چیز ہے کہ زندگی میں ہاں آپ اب مرنے کے بعد جی اگر یہ تم کرو گے تو میرے بعد ملے گی، وہ جو ہے یعنی مرنے کے بعد فوت ہونے کے بعد جو ہے اگر تم نے یہ کیا تو وراثت ملے گی, اس کا مرنے کے بعد سے اگر وہاں کنڈیشن نہیں لگ سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں جو اصول ہے اسی کے مطابق دیا جائے گا, ٹھیک ہے. فوت ہونے کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس میں کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تیسرا حصہ, لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا جو آلریڈی وارث بن رہے ہوتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم فوت ہونے کے بعد انہی اصولوں پہ ہوتی ہے جو شریعت نے دیے ہوئے ہیں, اسی کے مطابق حصے ہوتے ہیں, وہاں پہ مرضی یا کوئی کنڈیشن یا کوئی وصیت نہیں. زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہے تو اس کو آپ کسی مناسب انداز سے جو بھی انصاف کا پہلو لگتا ہے اس انداز سے تقسیم کر سکتے ہیں. بہرحال امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذہن خیر عطا فرمائے. زندگی میں تقسیم کرنا ہے کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, وہاں پہ وراثت والے اصول نہیں چلیں گے, وہاں انصاف کا تقاضا ہے. جیسے آپ کو انصاف لگتا ہے اولاد میں, رشتہ داروں میں, والدین میں, سب کا خیال رکھتے ہوئے جو کہ انصاف کا پہلو ہے اس انداز سے دیا جائے, کسی کا حق نہ چھینا جائے, کسی کو جو ہے وہ حق جو ہے تلفی نہ کی جائے, اس انداز سے دیا جائے تو یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی, یہ جو عورت اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور اپنے مخصوص دنوں میں بھی پڑھا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, بچوں کو ان دنوں میں بھی پڑھا سکتی ہیں, اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس پہ گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی ذرا خیر عطا فرمائے. میرا خیال ہے کہ آج کی مجلس کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذرا خیر عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ ملاقات ہوگی. آج کی مجلس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بھائی اعجاز بھائی, ٹائم کافی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ آئیں گے, کل آپ کو تمام سوالات کا جواب دے دیے جائیں گے. اللہ آپ کو ذرا خیر دے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. جی, پاکستان کے مطابق جو ہے 11 بجے رات کے, اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق 2 بجے دوپہر کو یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دروس کے